الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر وعلى سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو تم پر قتل میں قصاص فرض کیا گیا ہے آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت ہاں جس کو اس فریق کی طرف سے کچھ معافی ہو یعنی خون بہا پر راضی ہو جائے تو اس پر اچھی طرح عمل کیا جائے اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے پھر جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے مسجد سامعین کرام اللہ جل شانہ کا کلام ہے رب العالمین ہے تمام مخلوق کی احتیاج پوری فرمانا رب کائنات نے اپنے ذمہ لیا ہے اب جب بات حیات کی آئے گی تو حیات کے ساتھ اصول لازم آئے گا اس لیے کہ حیات محض حیات نہیں ہے حیاتی پہلو جب تک اس کے ساتھ منسلک نہ ہو مثلا جیسے بالعموم حیات کی بات آتی ہے تو نباتات میں بھی حیات ہے حیوانات میں بھی حیات ہے چرند پرند تمام پہلوؤں سے حیات پر بات ہوتی ہے لیکن جب بات اس افضل الخلق کی آتی ہے جسے رب کائنات نے احسن التکوین ایک تخلیق کا نمونہ بیان فرمایا ہے تو پھر ایک لفظ جیسے حیوان کے ساتھ حیوانیت منسلک ہوتا ہے اسی طرح لفظ انسان کے ساتھ پھر ایک انسانیت کا لفظ جو ہے وہ منسلک ہوتا ہے حیوانیت زیادتی کے معنوں میں ہے انسانیت جو ہے یہ اعتدال کے معنوں میں اب وہ پیمانہ جو کسی کی پسند ہے یا کسی کی ناپسند ہے اسے عدل نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ عدل وہ ہے جو کسی شے کا بھی اصل مقام ہے اس مقام کے مطابق وہ شے یا وہ عمل ہو تو عدل ہے اب جب بات انسان کی ہے پھر انسانیت کی ہے تو یقینی طور پر پھر یہ معاملہ انسانی معاشرے کا ہے اور معاشرتی حیات میں استعداد کی تفریق لازم لاتی ہے کہ کوئی نظام ہو جس کے تحت معاملات جو ہیں وہ رواں دواں ہوں وہ صرف معاملات کا رواں دواں ہونا نہیں ہے بلکہ معاملات زندگی کا رواں دواں ہونا ہے اس لیے کہ اگر کوئی کمزور ہے تو اسے تحفظ مہیا ہوتا ہے اگر کوئی طاقتور ہے تو اس کی طاقت کو حدود میں رکھا جاتا ہے دولت مند ہے تو بھی حدود ہیں اور اگر کمزور نادار ہے تو بھی اس کے حدود ہیں اور اس کا تحفظ ہے اس کے حقوق کی حفاظت ماں سوائے نظام کے ممکن نہیں ہے اچھا اب نظام پر جب بحث آئے گی تو نظام ہائے حیات جو ہیں بحثیت مسلمان ہم اپنے نظام اسلام کی بھی بات کرتے ہیں نظریہ اسلام کی بات کرتے ہیں اسلام کے اصول ظاہری اور باطنی ہر پہلوؤں پر اس پر بات کرتے ہیں گفتگو ہوتی ہے اپنے لیے رہنمائی لیتے ہیں اور معلوم دنیا کی تاریخ میں دین اسلام کی شہادت تمام ادیان سے جہاں ہم بات کرتے ہیں نا ان کے باطل ہونے کی وہاں تمام ادیان سے جہاں حق ہونا اس کا غالب ہے وہاں عین انسانی ضرورت کے مطابق ہونا بھی ثابت ہے اور یہ تاریخ انسانی سے ثابت ہے پھر انسان نے مقابلے میں اپنی اپنی مرضی اور اپنی اپنی خواہشات جو ہیں انہیں بھی نظام حیات کے تحت مخلوق پر لاگو کرنے کی کوشش کی، آج بھی ہے. اور ہم جب غیر مسلم معاشروں کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں یہ بھلائی ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس بھلائی کا جو سبب ہے وہ اصول انہوں نے کہاں سے لیا. تو جو معلوم تاریخ میں کہیں بھی کوئی پہلو جہاں جس نظام کی نسبت سے بات کر کے لائیں گے، تو 14 صدیوں پہلے ان کے پاس وہ نظام آپ کو نہیں میسر آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ بحثیت مسلمان ہم نے دین اسلام کا اتنا مطالعہ نہیں کیا جتنا کسی غیر مسلم نے دین اسلام کے اصول و ضوابط کا مطالعہ کیا، اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والوں کی ترقی اور تنزلی دونوں پہلوؤں کو جانچا. تو جہاں اس کے لیے معاملات دنیا کی اس کی ضرورت آسان طریقے سے پوری ہوتی ہے، وہ اصول اس نے اٹھائے. اگر تو وہ اصول ان کے پاس پہلے ہوتے تو پورے ویسٹ میں 14 صدیوں پہلے کے حالات اس کی شہادت دیتے، لیکن ایسا نہیں. اب جہاں دعوی ایمانی ہے، جب وہاں کی بات آئے اور وہاں کے پہلوؤں کو دیکھا جائے، تو دعوی ایمانی کے ساتھ دین اسلام کا اقرار تو ہے، اس کے اطلاق پر جب بات آتی ہے تو بے شمار خامیاں ہیں. ایک معذرت خانہ رویہ ہے. تو جب یہ پہلو ہوتے ہیں تو پھر انسانی معاشرہ جو ہے اس میں انسانیت مقدوش ہو جاتی ہے، رہتی نہیں. معاذ حیات جو ہے اور اس کے ساتھ انسانی اصول نہ وابستہ ہوں تو پھر وہ حیوانی پہلوؤں میں داخل ہوتی ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں عدم تحفظ ہے، بے یقینی ہے، عدل نہیں ہے کسی معاملے میں، نہ کلام میں، نہ لین دین میں، نہ عمر کے لحاظ میں، نہ کمی بیشی کے معاملوں میں، نہ تول میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کا نتیجہ جو ہے ہمارے معاشرے میں ایسی فضا پیدا کر رہا ہے جس میں تڑپ، جس میں تکلیف ہے. آج ہم 70-72 سال بعد دین اسلام پر قائم ہونے والے ملک کی معیشت پر بحث کر رہے ہیں کہ یقیناً اسے بلا سود نظام معیشت ہونا چاہیے. اب 70 سال بعد یہ بیان تک ہمارے اندر آیا ہے، اور اللہ جانتا ہے یہ بیان بھی اس کا مقصد کیا ہے، کہ مزید مخلوق میں پذیرائی ملے یا واقعتاً جو سود ہے اس کا خاتمہ ہو. اللہ توفیق دے، ہمیں مثبت پہلو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کرے یہ جو نظام معیشت ہمارے ملک کا ہے یہ بلا سود بینکاری اور اس نظم پر آئے تاکہ مخلوق کو سہولت میسر آئے. لیکن یہ جو اصول قرآن کریم یہاں حیات کا بتا رہا ہے، اب یہاں جو ارشاد فرمایا گیا اور ایمان والوں کو مخاطب فرمایا گیا، موضع سامعین کرام، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر قتل یعنی جو عمدن قتل کر دیا جاتا ہے میں قصاص برابری یعنی فرض کیا گیا ہے. اب انسانی معاشرے میں انسان کا قتل دانستن اس کی زندگی لے لی جائے، اسے قتل کر دیا جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایسے ہی فرمایا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل ہو، اور کسی ایک انسان کی زندگی کا بچانا ایسے ہے جیسے کل انسانیت کی زندگی بچائی جائے. یہ دینی درس ہے ہمارے لیے. اب یہاں سے جو اصول مل رہا ہے اس میں کئی پہلو ہیں. جہاں بات برابری کی آ رہی ہے، قانون قصاص کی آ رہی ہے، یہاں ساتھ دوسرا پہلو جو ہے عدل کی بات ہو رہی ہے، کہ کسی کا ناجائز تجاوز جو ہے جتنا تجاوز ہے اتنا اسے اس کی سزا ہے. اب زندہ رہنے کا حق اللہ کریم نے ہر ایک کو عطا فرمایا، جس کو جتنی زندگی عطا فرمائی ہے رب کائنات نے عطا فرمائی ہے، تو زندگی سلب کرنا بھی اسی کا حق ہے. اب جب کوئی کسی کی زندگی لیتا ہے، بے شمار پہلو ہیں، وہاں لا قانونیت کیسی تھی، جو مقتول ہے اس نے کیا ظلم کیا تھا، یا کوئی غلط فہمی تھی، یا قاتل جو ہے وہ اس کا بے عقل تھا، کئی پہلو ہو سکتے ہیں. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کی جان لے. اور بندے مومن کے لیے تین صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اس کے بغیر اس کا خون حلال نہیں. کسی نے عمدن قتل کر دیا ہو، کوئی شادی کے باوجود زانی ہو ثابت ہو جائے، یا کفر کرے، حق اختیار کرنے کے بعد کفر کرے، ان تو تین صورتوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خون جو ہے وہ کسی پر حلال کسی صورت میں نہیں. اب یہاں جب بات اس پہلو سے آتی ہے تو مفسرین کرام اس پر تمام فقہ کی حصے جو ہیں ان پر بحث فرماتے ہیں، لیکن میں یہاں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں اس اصول پر عرض کر رہا ہوں کہ جس اصول پر معاشرہ تعمیر ہوتا ہے. آپ ایک گھر کی مثال لے لیں، اس گھر میں بھی جہاں جتنا تجاوز ہوتا ہے دوسری طرف اتنی تنگی پیدا ہوتی ہے. اب ایک گھر کی مثالیں، والد ہے، والدہ ہے، اولاد ہے. اب والد کا انصاف گھر میں ٹھہراؤ لاتا ہے، والدہ کا انصاف اس ٹھہراؤ میں خوشی کا سبب بنتا ہے، اولاد کا انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرنا اسے ایک خوبصورت گلدستہ بناتا ہے جس میں رنگ و خوشبو کی جو مہک ہے اور خوبصورتی ہے یہ ایام. تو یہی معاشرہ بھی اسی طرح ایک گھر کی مانند ہوتا ہے. پھر انسانی معاشروں اور علاقوں پر انحصار جو ممالک کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک ہے، تو وہ بھی ایک گھر کی مثال ہے. تو جب ہم اپنی زندگی میں بے عملی لاتے ہیں تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، تو یہی صورت بنتی ہے. اور اس کا حل جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنے حصے کی جو تدبیر ہے، اپنے حصے کا جو عمل ہے، اپنی جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرے. اب اسی طرح یہ جو قتل ہے بڑا سخت معنی عمل ہے، اور جو قتل کرتا ہے فرمایا گیا کہ اس پر قانونی قصاص ہے، اس کی برابری ہے کہ جواباً قاتل جو ہے اسے بھی قتل کیا. اب پھر آگے فقہی پہلو آتے ہیں، مختلف حصوں پر بحث آتی ہے، جس میں ایک بحث یہ بھی آتی ہے کہ قاتل کو قتل کرنا کیسے ہے. اسی لیے تو نظام حکومت جو ہے اس اور شرعی احکام کا نفاذ یہ درس ہے دین اسلام. چونکہ جب عامۃ الناس انصاف کرنا شروع کر دے گی تو انصاف نہیں رہے گا، وہ ظلم میں اضافے کا سبب ہو. اسی لیے آج ہم کسی قاتل کو قتل کر کیا جائے تو جو قتل کرتا ہے اسے بھی قاتل کہتے ہیں، لیکن عدالت جسے سزا موت دے اس عدالت کو ہم قاتل نہیں کہتے. اس لیے اس نظم کے تحت اس قانون کا نفاذ ہوا. اللہ توفیق دے کہ ہمارے نظام قانون میں اسلامی احکامات کا نفاذ ہو. چونکہ کوئی جو فیصلہ کر رہا ہے، جس قانون کے تحت فیصلہ کر رہا ہے، اس کے مطابق پھر اس نے اللہ کے حضور حساب بھی دینا. آج اگر کوئی جج کسی کو سزائے موت دیتا ہے اور وہ قاتل ہے، لیکن اس کا مجریہ جو ہے اس کے ساتھ جو اس کی تواریخ ہیں ان کا اقرار کرتے ہوئے کسی کو سزائے موت دیتا ہے، تو کیا شرعی حکم کے ساتھ اور اس حوالے کے ساتھ اس نے سزائے موت دی؟ یہ اتنے نازک معاملات ہیں کہ پھر ان کی جو پڑتال ہے وہ بڑی سخت ہوگی، اس لیے کہ وہ روز محشر ہوگا. تو ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے معاملات درست کریں، اللہ کے حکم کے مطابق کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کریں، تو یہاں کی زندگی بھی سہل ہو. تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا قصاص، سابقہ اقوام میں جو تحقیق ملتی ہے کہ کہیں قصاص تھا، کہیں معافی تھی، کہیں صرف معافی تھی، دیت نہیں تھی۔ تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ قصاص میں قتل کے بدلے قتل بھی ہے، معافی بھی ہے، معاذ اللہ کے لیے معاف کر دے، غیر مشروط معاف کر سکتا، یا اس کی دیت جو مقرر کی جائے وہ لے کر بھی وہ قاتل کو معاف کر سکتا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانس بالانس، فرمایا آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ دینی احکام سے پہلے جب بات یا تاریخ دیکھتے ہیں ہم، تو قبائلی زندگی میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ کہیں کوئی ایک قتل ہوا، اس کے بدلے بھلے قبیلے کے کتنے لوگ قتل کر دیے گئے، کہیں کوئی قاتل ہے تو اس نے اپنے بدلے پتنے کتنے غلام دے کر جان چھڑا لی۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ جو قاتل ہوگا اگر آزاد قاتل ہے تو وہی جو قاتل آزاد قاتل ہے وہی اسی پر قانون قصاص لاگو ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ قتل تو مرد کرے اور بدلے میں وہ عورتیں جو ہیں دے دی جائیں کہ دو عورتیں قتل کر لو، چار عورتیں قتل کر، ایسا نہیں۔ ہاں اگر عورت قاتل ہے تو قانون قصاص اس پر اسی طرح لاگو ہوگا کہ وہی قاتل عورت بھی اس کی سزا موت ہوگی۔ تو یہ عمل دونوں پہلوؤں سے انسانی زندگی میں ٹھہراؤ لاتا ہے اور اس کے لیے بہتری کا سبب بنتا ہے، دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے۔ اب جب کوئی غصہ کرتا ہے، اس کا ضبط ٹوٹتا ہے، تو اسے یہ احساس غالب آتا ہے کہ میں قتل کر نہیں رہا، قتل ہو رہا ہوں، اس لیے کہ جب قتل کروں گا تو بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے۔ اور دوسرا پہلو کہ یہ رکنوں سے آخرت تک اس کے لیے اجر اور ثواب ہے، اور جہاں کہیں تجاوز ہو گیا، جب جواباً اسے قتل کر دیا گیا، تو آخرت کا جو مواخذہ ہے اس کے لیے وہاں آسانی پیدا ہوگی، کیونکہ اگر اس نے ظلم کیا ہے تو بدلے میں اسے سزا دنیا میں مل گئی، اور دنیا کی سزا جو ہے یہ بہت آسان ہے، چاہے جائے کہ ہم اسے جتنی بھی مشکل سمجھتے رہیں، اس لیے کہ دنیا کی آگ جو ہے یہ بھی دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ آخرت کی سزا جہاں ابدی حیات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی سزا جہاں سے کوئی ایمان ضائع کر کے چلا گیا۔ تو یہ جو اعمال ہیں، یہ انسان کو جو رخ ہے اس رخ کی طرف آگے پھر بڑھاتے ہیں۔ تو جتنی زیادتی اور غلطی ہوگی وہ بے دینی ہوگی، اور بے دینی کی طرف راغب کرے گی اور نقصان دے گی کہ حتیٰ ایمان نہ ضائع ہو جائے۔ تو فرمایا آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی له من اخی شیء فاتباع بالمعروف، اور فرمایا اور جس کو اس فریق کی طرف سے کچھ معافی ہو۔ اب یہ وہ رعایت ہے جو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہاں جو وارث ہیں، جو مقتول کے وارث ہیں، وہ معاف کر سکتے ہیں اور خون بہا پر راضی ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا ہاں جس کو اس فریق کی طرف سے کچھ معافی ہو، یعنی خون بہا پر راضی ہو جائے، تو اس پر وعدا علیہ احسان، تو اس پر اچھی طرح عمل کیا جائے۔ معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، احساس ہے، احساسات سے ایک کی کمی بیشی جو ہے وہ فساد کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ایسے معاملے میں نزاکت بہت ہوتی ہے کہ کہیں قتل ہوا ہے تو اس قتل کے فیصلے میں جو فریقین ہیں وہ مزید فساد کا ان کے لیے کوئی بات یا کوئی پہلو سبب نہ بن جائے۔ لیکن جہاں یہ بات کہ وہاں معافی کی بات آ جائے، وہاں دیت کی بات آ جائے، تو وہاں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ اس پر اچھی طرح عمل کیا جائے، یعنی ہر پہلو کو دیکھتے ہوئے، ہر پہلو کا لحاظ رکھتے ہوئے، ہر ایک کا لحاظ رکھتے ہوئے اس عمل کو جو ہے اختیار کیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، فرمایا اس کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، اور فرما یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دی. وہ غفور الرحیم فرماتا کہ جس نے قتل کیا ہے اس کا معافی کا اختیار کسی کا نہیں. والدین دنیا میں لانے کا سبب, بہن بھائی اسی پیٹ کی اولاد, پیدا تو اللہ نے فرمایا, مخلوق تو اللہ کی ہے, زندگی تو اللہ نے دی ہے. جن کے بچے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, جن کے بچے افزائش سے پہلے ضائع ہو جاتے ہیں, جن کے بچے جو ہیں ان کی استعداد نہیں ہوتی, تو جسے حیات دی اسے اللہ نے حیات دی. تو غفور الرحیم فرما دیتا کہ جو قاتل ہے اسے معافی نہیں ہوگی, تو اسے پھر آخرت کی سزا بھگتنی پڑی. تو پھر انسانی معاشرے میں یہ ترغیب کہ کمی بیشی کے باوجود جو وسیع القلبی ہے, جو ایک دوسرے کا لحاظ ہے, جو اللہ کی ذات کے لیے معافی ہے, ایک دوسری جگہ اسی طرح قرآن کریم نے معافی کے حوالے سے اسے اپنی ذات کی اطاعت سے منسوخ فرمایا کہ کسی کا معاف کر دینا اسے کیا آخرت کو اللہ کے حضور معافی نہیں چاہیے. تو دین اسلام ہر پہلو سے جو تربیت فرماتا ہے اس سے انسانی معاشرے میں استحکام آتا ہے. اب فرمایا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب علیم, پھر جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ دونوں پہلو میں فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے دیت لی یا معاف کر دیا کوئی بھی سبب بنا, اس کے بعد پھر وہ زیادتی کر رہا ہے تو فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن جس نے دیت مقرر کی, ایک تو لینے والے ہیں ایک تو دینے والے بھی تو ہیں نا, جو فریق دینے والا ہے دیت کا طے کرنے کے بعد اس کے دینے تک کی اس کی کمی بیشی بھی اس کے ذمے ہے, پھر دیت دینے کے بعد پھر وہی رنجش لے کر مزید کو بڑھائے, تو فریقین کے لیے ہے. لیکن اس میں خصوصی طور پر جو دیت لے رہا ہے اس کی بات زیادہ آتی ہے, اس لیے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی دفعہ راضی نامہ ہوتا ہے اور فریقین جو ہیں وہ صلح کر لیتے ہیں, لیکن مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا موقع تلاش کرتے ہیں کہ وہ پھر قتل کا بدلہ قتل سے جا کر لیتے ہیں. تو فرمایا پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جو طے کر لے, جو ایک عمل طے ہو جائے اس کے بعد پھر اس معاملے میں جو زیادتی کرے گا تو فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے کہ پھر اسے تکلیف سے گزرنا پڑے گا, اسے رعایت نہیں ملے گی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اب ابتدا بھی اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے قانون قصاص سے فرمائی, اور قانون قصاص کے جو حصے ہیں اس کے نفاذ کے وہ بھی بیان فرمائے, اور جہاں معافی کے پہلو ہیں وہ بھی بیان فرمائے. اب آخری جو حصہ ہے اس کے ساتھ یہ جو اگلی آیہ کریمہ ہے کہ جہاں فرمایا کہ اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرتا دردناک عذاب ہے, پھر جو آیہ کریمہ پھر شاید فرمائی جا رہی ہے کہ اے صاحب خرد لوگو, اے صاحب عقل لوگو, اے صاحب شعور لوگو, تمہارے لیے قانون قصاص میں حیات ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. اب قانون قصاص میں حیات, ایک حیات کی بات اور قتل کے حوالے سے ہو رہی ہے وہ انفرادی ہے, اور یہاں جب قانون قصاص کی حیات بیان فرمائی جا رہی ہے یہ قومی حیات کی بات کی جا رہی ہے, یعنی قوموں کی حیات قوانین برابری پر ہے. قصاص کہتے ہیں اس کا مطلب لفظی جو ہے وہ برابری ہے, تو جو قانون ہے اس کا نفاذ اور یہ برابری جو ہے یہ مساوات جو ہے اس میں حیات ہے. قومی حیات کا راز جو مثمر ہے وہ عدل میں ہے. ہم جتنے علاج بھی تلاش کر لیں, ہم جتنی بھی بحث کر لیں, جتنے مسائل اجاگر کر لیں, نہ وہ تب تک حل ہو سکتی ہیں اور نہ تب تک کسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے جب تک قانون کا نفاذ نہ ہو, اور قوانین وہ ہوں جو حقیقی طور پر عدل ہے, اور حقیقی عدل اللہ کے حکم کے باہر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باہر نہیں. بے شمار مثال دی جاتی ہے ریاست مدینہ کے حوالے سے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہمارے مثال دینے اور مثال پر بحث کرنے دونوں پہلوؤں میں جو غلبہ ہے وہ دنیا داری کا ہے, اور مثال جو ہے وہ کہاں کی ہے, اس نزاکت کو ہم نہیں سمجھتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو پہلی بات مواخات ملتی ہے کہ وہاں جو مہاجرین جنہیں جانا نصیب ہوا, اللہ کے نام پر اپنا وطن جنہیں چھوڑنا نصیب ہوا, یہ عظمت نصیب ہوئی اس کے نام پر ہر شے چھوڑ کر جہاں اس نے پسند فرمایا, جہاں اس کا حبیب بسے اس جگہ کو اس نے جسے پسند فرمایا, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں وہاں جا بسے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب وہاں جا بسے تو کثیر تعداد جو تھی وہ ویسے ہی ایسی تھی کہ اپنے معاشرے میں مفلسی کی زندگی اور کمزوری کی زندگی بسر فرماتے. اب ظاہری پہلوؤں میں یہ کمزور لوگ, لیکن ایمانی پہلوؤں میں اتنے توانا کہ ان کے سامنے کوئی شے حیثیت نہیں رکھتی, ساری دنیا ہیچ. اللہ کے حکم کے نام پر وطن, عزیز, رشتہ دار, جو کچھ مال مطال ہے, تھوڑا ہے زیادہ, سب چھوڑ کر جانا بڑے حوصلے کی بات ہوتا. تو ظاہری پہلوؤں میں معاشرے میں ایک کمزور حیثیت کے حامل ہستیاں, لیکن باطنی پہلوؤں میں ایسی مضبوط اور ایسی نشان منزل ہستیاں, جب وہ مدینہ منورہ میں جا کر بسیں تو وہاں پر مواخات, تو مواخات حل تھا معیشت کا, اور دوسرا جو معاہدہ یا بات ملتی ہے وہ میثاق کی ملتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تمام قوموں سے ایک میثاق کیا جس کی مختلف شکیں ہیں, جن میں سے ایک شک جو ہے وہ دفاع جو مدینہ منورہ کا ہے وہ بھی تھی, جس کے تحت بعد میں جہاں خرابی کی گئی اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سزا بھی دی. اب ہم جب اپنے معاشرے کی یا اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو زرعی ملک ہے, کھانا مقدوش ہے, ملک زرعی ہے اور ہمارے لیے نوالا محال ہے. قائم اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دانی دین اسلام پر قائم ہوا, لیکن ساری بحث کے باوجود احکامات دین کا نفاذ نہیں. ہم بات معیشت کی کرتے ہیں, نہ معیشت کے اصول درست ہیں نہ انداز درست ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت درست. نظام عدل میں عدل افراد کی نسبت عمل میں آتا ہے, مساوات کی نسبت میں عمل نہیں کیا جاتا. ہم چاہتے ہیں استحکام اور ٹھہراؤ. وطن عزیز کی تخلیق دین اسلام کے نام پر ہے, تو جہاں جہاں دین اسلام کی تکلیف ہے ان کی دشمنی اسی پائے کی ہے, لیکن جنہیں اللہ کریم نے اپنے نام پر ملک عطا فرمایا وہاں احساس نہیں ہے کہ ہم دینی احکام پر عمل پیرا کریں. تو یہ ضلالت ایسی ہے معزز سامعین کرام کہ یہاں بھی ضلالت کا سبب ہے, اور اللہ کے حضور جا کر جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے. آج ہم مساجد میں دین کے نام پر جمع ہونا اور دین ہی کے نام پر جا کر وہاں مخلوق کو قتل کر دینا, شہید کر دینا, اس مقام پر کھڑے. قاتل کو نہیں معلوم کسے قتل کر رہا ہوں, مقتول کو نہیں معلوم مجھے قتل کون کر رہا ہے. جہاں ایک اختیار ہے وہاں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ جو دور دراز جا کر کسی جانور کا مرنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داری میں ارشاد فرماتے ہیں. آپ زخمی تھے, آپ کو عرض کی گئی کہ آپ کے بیٹے اس لائق ہیں کہ عمارت سنبھال سکیں, آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن خطاب کی جو اولاد ہے وہ اللہ کے حضور حساب میں کھڑی ہو. تو آج جہاں جس درجے کا صاحب اختیار ہے اس نے اللہ کے حضور جواب نہیں دینا. آج جسے اپنی اولاد عزیز ہے, یہ جو قتل ہو رہی ہے یہ کسی کی اولاد نہیں ہے. جو بے دینی کے ڈھائے نظام کی کمزوریوں کے سبب جا رہی ہے وہ کسی کی ذمہ داری میں نہیں آئے گی, بات بڑے دور تک جائے گی. تو کیا اس سارے تکلیف دہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اور آپ نے بھی آج تک توبہ کی ہے کہ یا اللہ جو میں غلطی کر رہا ہوں میں اسے چھوڑ دیتا ہوں؟ تو دکھ اور بڑھ جاتا ہے کہ گرد و پیش اور معاشرے میں تکالیف تو ہیں, ہمارے اندر احساس بھی سلامت نہیں رہا. کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہوتا رہے مجھے کوئی احساس نہیں. ایسا نہیں ہے, یہ زندگیاں زندگیوں سے جڑی ہوتی ہیں. معاشرے میں جب کہیں آگ لگ گئی, جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی خشک گھاس کا میدان ہو نا, تو کسی ایک طرف آگ لگ جائے تو باقی کھیت جو ہے اس میں یہ بات ہو کہ ہاں آگ تو اس کونے میں ہے. تو جب آگ لگتی ہے تو کھیت کو لپیٹ میں لے لیتی کہ ہم احساس نہیں کر رہے. ہم دنیا میں اور غیر مسلموں کی مثالیں بیان کرتے تھکتے نہیں ہیں, اور یقین مانے غیر مسلم بھی اس آیہ کریمہ کی ترجمانی اپنے اپنے الفاظ میں کرتے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. انگریز کی مثال دی جاتی ہے کہ اس نے کہا کہ کیا میری عدالت میں انصاف ہو رہا ہے, میرے ملک کی عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ اب یہ مثال جس کی دی جا رہی ہے انہوں نے سینٹ عمرز لا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوانین نفاذ کیے, آج تک ان قوانین کا نفاذ کسی حد تک کہیں نہ کہیں ملتا ہے. دنیا کی رہنما ہو, ہم جو وارث ہیں ہم نے سوائے دعوے کے اور کچھ نہیں کیا. کیسا خوبصورت ملک ہے وطن عزیز پاکستان, اس کا نام دیکھو, اس کا مقام دیکھو, اسے اللہ کریم نے جیسے نوازا ہے, اس کے رہنے والوں کو جیسے جن استطاعت سے نوازا ہے اسے دیکھو. اس کی تعمیر کس دن ہوئی, کیا مبارک دن تھا. اور جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے اور تاحال ادراک نہیں ہے. ہم تصحیح کے نام پر تخریب کرتے ہیں, ہم علاج کے نام پر چیر پھاڑ کرتے ہیں, تو کیا یہ حال ہے؟ تو اللہ کریم نے جو فرمایا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, کوئی عمل کرے یا نہ کرے. عقل جو ہے یہ عقل مندی کی جو بات ہے وہ یہی ہے, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. جب معاشرے میں ظلم کرو گے تو پھر زندگیوں میں بھی پرہیزگاری نہیں ہوگی, پرہیزگاری اصول کے تحت ہوگی, عدل کے تحت ہی حاصل ہو سکے گی. ایسے جیسے آج ہم سودی نظام سے ذریعے آمدن تو اختیار کریں لیکن اسی آمدن کو لے کر ہم حج پر چلے جائیں تو وہ حج حج کے معنوں میں نہیں رہے. ہم چاہیں کہ ہم سود کے پیسے لائیں, ظلم کر کے لائیں اور ہم غریبوں میں بانٹ رہے ہیں کہ ہم سخی ہیں, تو وہ ایسی سخاوت پر حدیث شریف میں روز محشر کا بیان ملتا ہے, اسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سخاوت جو اپنی انا کے لیے کی جا رہی ہے, جو دکھلاوا ہے, وہ سخاوت کے معنوں میں نہیں آتا. اور وہ حرام جو تم مخلوق کو کھلا رہے ہو, لا حرام رہے ہو, اللہ کے مقابل کھڑے ہو رہے ہو اور اس سے اجر اور ثواب چاہتے ہیں, کیسے ممکن؟ اس لیے معزز سامعین کرام, جب ہم ان موضوعات پر بحث کرتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے معاشرے اور اس کے نفاذ کا. اب بات قومی ہوگی تو بات حکومت کے سطح تک جائے گی, قومی سطح تک جائے گی, لیکن قوم کیا ہے, انسانی معاشرہ کیا ہے, ایک ایک اکائی انسان جو ہے وہ ملتا ہے تو انسانی معاشرہ بنتا ہے. قوم کیا ہے, افراد کا اجتماع ہے. افراد کیا ہے, اس کی اکائی کیا ہے, ایک فرد ہے. تو جب فرد کی بات آئے گی تو جتنی باتیں میں نے ابھی تک کی ہیں اسے پھر پرکھنا کہاں ہوگا, جہاں میں کلام کر رہا ہوں وہاں ضرورت ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کیا میری زندگی میں انصاف ہے, کیا جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں, جو کچھ آپ کر رہے ہیں جہاں آپ کا اختیار ہے وہاں آپ اپنے اختیار کا استعمال کیسے کر رہے ہیں, اگر کوئی مالک ہے تو کیا اپنے ملازموں کے ساتھ انصاف کر رہا ہے, اگر کوئی ملازم ہے تو کیا اپنی ملازمت میں انصاف کر رہا ہے, اگر کوئی مزدور ہے تو افزانہ جو اس نے لیا کیا اس کے مطابق مزدوری کر رہا ہے. تو یہی اکائی ایک ایک انسان جمع ہوتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے, یہی اکائی جمع ہوتی ہیں تو قومیں بنتی ہیں, یہی خطے جو ہیں ممالک کہلاتے ہیں. تو کیا آج ایسا نہیں ہے, جس کا جو جی چاہتا ہے کرتا ہے لیکن ہر ایک بحث کر رہا ہے ملک میں یہ خرابی ملک میں یہ خرابی. جب ایک ایک اکائی اپنے عمل کو دیکھے گی نہیں تو درستگی کیسے ہوگی. لیکن ہمیشہ جو درستگی کا عمل ہے معزز سامعین کرام, اس کے لیے قانون اور اس کے نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے. تو قانون اور نفاذ کی ضرورت تو ہے, لیکن کیا میرے اور آپ کے ذمے نہیں ہے کہ جو ذمہ داری ہماری ہم اسے ادا کریں, جہاں لین دین میں کر رہا ہوں جو وعدہ میرے ذمے ہے میں اسے نبھاؤں. اور آخری بات کر کے اجازت لوں گا کہ جس کا نبھا اللہ اور اس کے حبیب سے نہیں ہے وہ مخلوق میں نبھا نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان جو اقرار ہے اسے عمل میں لایا جائے, اور اللہ کریم صدق دل سے دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.